محمد صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. چونکہ چھ محرم سے اختتام مجلس پہ مختلف شبیہ برآمد ہو رہی ہیں، اس لیے دعا کا موقع نہیں ملتا ہے، اور اسی لیے میں آغاز مجلس ہی میں حسینی مشن کے محترم ٹریجرار جناب منصور قزلباش صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بیمار کربلا کے تصدق و طفیل انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ کے ساتھ ادا کرے، اور ایک مرتبہ پھر بہت جلد ہمیں وہ اسی میز پر بیٹھے ہوئے آپ حضرات کی خدمت کرتے نظر آئیں. اور پروردگارہ مسلسل ایام عزا کی ان مجالس میں آنے والے ان مومنین کرام کو جو فاطمہ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے اس تمام تر ویک ڈیز کی تھکن کے باوجود وقت پہ تشریف لا رہے تھے، دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما، اور ہمیں اس دنیا اور آنے والی دنیا میں عزادار امام مظلوم بنا کے اٹھا. پروردگارہ کربلا کے اس واقعے درود بھیجے محمد والے محمد. کربلا کے واقعے کا انتقام لینے والے حسین کے وارث زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق بھی عطا فرما. اور یہ جو آخری دعا ہے، اس کے حوالے سے ایک اعلان اور پھر ایک گزارش. پہلی اور دوسری مجلس میں ہی میں نے ایک شک ظاہر کیا تھا، اور بعد میں وہ چیز حقیقت بنی، اور وہ یہ کہ اگرچہ میں تو طالب علم ہوں، اسی عنوان پر بھی معلومات مکمل نہیں، لیکن بہرحال بہت سارے مختلف موضوعات ذہن میں ہوتے ہیں جب ایام عزا میں کہیں بھی مجلس پڑھنے کے لیے جانے کا شرف حاصل ہوتا، لیکن کچھ ایسی شہرت ہو گئی ہے کہ جس موقع پہ جاؤں اور جہاں پہ جاؤں، ایک آدھ مجلس کے بعد ہی مومنین کرام کی جانب سے یہ خواہش آتی ہے اس زمانے کے امام کے موضوع پہ آپ کچھ گفتگو کریں، اور وہ جو فلاں جگہ وہ فلاں مجلس پڑھی گئی تھی، اور وہ جو فلاں جگہ فلاں نقطہ آپ نے بیان کیا تھا، ہم بھی اسے سننا چاہتے ہیں. میں نے شروع ہی کی مجلس میں کہا تھا کہ اگرچہ میں ایک موضوع کو لے کے چل رہا ہوں، لیکن پرانے تجربے کی بنیاد پر مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میرا یہ موضوع شاید درمیان میں بدل دیا جائے، ذاتی طور پر براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے بھی. بہت سارے مومنین کرام نے کہا کہ مولانا، ہم تو اس حوالے سے آپ کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ ایک آدھ روایت پڑھ کے اس کے بعد اس موضوع سے ذرا سا دور چلے جاتے ہیں. اور آج حسینی مشن کے صدر جناب مسعود رضوی صاحب نے بتایا کہ انہیں بھی بہت سارے فن وصول ہو رہے ہیں. اور تحریری صورت میں جن مومنین بلکہ بعض مومنات تک نے زحمت کر کے اس موضوع پر گفتگو کی خواہش ظاہر کی یا اس سے متعلقہ کئی سوالات کی وہ تو اپنی جگہ. اب ایام اضا کا یہ پہلا اشرا اس کے اپنے موضوعات بہت زیادہ ہیں اور پھر یہ آخری دو راتیں, تو اب ایک ہی میں اعلان کر سکتا ہوں کہ چونکہ عاشور کے دن ہم کو یہ یاد دلایا جائے گا. کیا یاد دلایا جائے گا؟ کہ حسین کے خون کا بدلہ لینے والا حسین کا وارث آنے والا. تو عاشور کے بعد کی جو دو مجلسیں 11 اور 12 محرم, اس میں میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہت زمانے کے امام کے حوالے سے گفتگو کی جائے, اور جتنے سوالات میرے پاس آئے ہیں خاص طور پر رجعت کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا گیا, بہرحال جتنا وقت مجھے مل سکا 11 اور 12 محرم کی مجلس میں تو یہ مناسبت رہے گی, لیکن آج اور کل شب عاشور کی حد تک. اب میں جو مسلسل جس عنوان پہ بات ہو رہی تھی اسی کو اختتام تک نہ صحیح تو ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں, یہ تو ایک اعلان ہوا. اور دوسری گزارش وہ اپنے موضوع سے متعلقہ کہ ابھی جو میں نے دعا میں ایک لفظ استعمال کیا کہ خدا ہمیں غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا کرے, کیونکہ غیبت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام تو ہے نہیں, اس کے حوالے سے ہمارے کچھ انتہائی اہم ذمہ داریاں, اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک وہ ذمہ داری ہے جس کا تذکرہ بھی مجھ سے پہلے حسینی مشن میں جو ریلیجس اسکول یا مدرسہ چلتا اس کے آرگنائزر برادر اختر جعفر صاحب جو ابھی گفتگو کر رہے تھے. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ 2-3 دن سے مختلف انداز سے صحیح ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی یہی نکل رہا تھا کہ اے صاحبان ایمان, غفلت کی نیند سے جاگیے. اسلام اور غیر اسلام کا ایک سب سے اہم فرق یہی بنتا, اہم ترین فرق یہی بنتا کہ غیر اسلام کی نگاہ میں جو کچھ ہے یہی دنیا, آگے کچھ ہے ہی نہیں. یاد رکھیے کہ تاریخ اسلام گواہی دے رہی کہ کفار مکہ کو اسلامی عقیدوں قیامت اور آخرت کا عقیدہ تھا کہ جو ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا, گرچہ ایک عام امپریشن یہی کہ سب سے بڑا مسئلہ توحید اور شرک کا تھا, ایک خدا اور 360 خدا 360 بت, وہ اپنی جگہ ہے تو تبھی تو آغاز اسلام قولوا لا الہ الا اللہ سے ہے, لیکن ایک حد تک ان کفار مکہ کے پاس بھی توحید کا عقیدہ تھا. وہ 360 بتوں کو مانے کہ اس سے زیادہ کہ اس سے کم, وہ اپنا مرحلہ, اس بات کو وہ بھی مانتے تھے کہ یہ جتنے بھی بت ہیں ان کے اوپر سب سے بڑی طاقت اللہ. اللہ کا عقیدہ کفار کے پاس اس وقت بھی تھا جب وہ 360 بتوں کو مان کر شرک کا گناہ کر رہے تھے. بلکہ قرآن کریم کی آیتیں, چونکہ آج کی مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہوئی اور جس وجہ سے تاخیر ہوئی وہ اتنی اہم وجہ تھی کہ یہ والی تاخیر, بڑی خوشی ہوئی مجھے اس تاخیر پر, لیکن بہرحال اس کی وجہ سے میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں. آپ حضرات کو آج کی رات کئی جگہوں پہ جانا, تو مختصر یہ کہ 360 بتوں کو ماننے کے باوجود وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا مانتے ہی نہیں, یہ تو فقط ایک وسیلہ. کس کے لیے وسیلہ ہے؟ سب سے بڑی ذات تو اسی اللہ کی ذات. قرآن کی آیتوں پہ آیتیں ہیں نا, کیا ابھی بھی اسے پوچھو پیدا کرنے والا کون ہے, مارنے والا کون ہے, بارش برسانے والا کون ہے, ہوائیں چلانے والا کون ہے, لَيَقُولُنَّ اللہ, یہ سب کہیں گے اللہ. تو اللہ کا ایک تصور ہے ان کے پاس, رسالت بھی ان کی سمجھ میں آ رہی, پیغمبر کی رسالت سے ان کو اختلاف ہے وہ الگ بات, عقیدے سے اختلاف نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ رسالت کیا چیز ہے, رسالت مانتے ہیں, ان کو اختلاف کیا کہ اس کو رسول کیوں بنایا گیا, یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا, اسے رسول کیوں بنایا گیا, یہ تو ہماری آپ کی طرح کھاتا, اسے رسول کیوں بنایا گیا, مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی, بڑے سے مطلب پیسے کے اعتبار سے بڑا, اسے کیوں رسول نہ بنایا گیا؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ رسالت کیا چیز, وہ یہ کہتے کہ رسالت ہے ہمیں عبداللہ کا یتیم بحیثیت رسول قبول نہیں ہے, لیکن رسالت ہماری سمجھ میں آ رہی. جو چیز ان کے دماغ کے فریم میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی وہ آخرت کا عقیدہ, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گل سڑ کے مٹی ہونے کے بعد, سورہ یاسین کی آخری آیتیں, وہی رمیم, جب یہ ہڈیاں پاؤڈر بن کے سفوف بن کے بکھر گئی ہے, پھر انہیں کون زندہ کرے گا؟ گھر کے قرآن نے جواب تو دے دیا, قل جو ہی ہے نزی انشاہ اول مرہ. تمہیں اس پر حیرت ہے کہ دوبارہ انہیں زندگی کون دے گا؟ ارے دوبارہ انہیں وہی زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندگی دی تھی. لیکن یہ خالی ایک آیت نہیں, آیتوں کا سلسلہ. تو یہ غیر اسلام کی سب سے بڑی اسلام سے مخالفت یا فرق یہ بنتا کہ غیر اسلام کے پاس جو کچھ ہے یہ دنیا, اور اسلام کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ آخرت. یہ دنیا تو ایک راستہ ہے یہاں سے وہاں جانے کا, اصل تیاری وہاں کی. چنانچہ اولاد کو دنیاوی اعتبار سے بہترین تعلیم دلوا دیجیے, اگر آخرت ذہن میں نہیں رکھی تو یہ غیر اسلام بنا. یعنی میرے اس جملوں سے آپ ہٹ نہ ہوئیے گا, یہ تو ایک انداز خطابت. دنیاوی اعتبار سے اولاد کو بہترین تعلیم دلوا دی, یہ تو انداز ابو جہل ہے, یہ تو سنت ابو لہب ہے, یہ تو کفار مکہ کا عقیدہ ہے, یہ تو مشرکین عرب کا نظریہ. اس میں اسلام کہاں؟ اسلام کے اعتبار سے یہ ساری چیزوں کی میں نفی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اعتبار سے اصل تعلیم تو وہ ہے جو آخرت میں کام آنے والی. چنانچہ کربلا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مختصر سا واقعہ آپ کس خدمت میں پیش کرو. آج یعنی تاریخ کا واقعہ, آج مدینے میں مختلف گھروں میں ایک دعوت نامہ تقسیم ہو رہا کہ آؤ, ایک خصوصی تقریب اور ایک خصوصی محفل ہے. آج بلانے والا امام معصوم ہے, اور آج امام کے گھر میں کوئی ایسی خصوصی تقریب یا فنکشن ہے جس کے لیے مدینے کے صاحبان ایمان کو انوائٹ کیا جا رہا, اور بلانے والا امام بھی کون ہے؟ جس کے حالات اور واقعات سے اس کے وہ چاہنے والے بھی بے خبر ہیں جو اس کے نام پر جان قربان کرتے ہیں. میں یہ لفظ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ کرتے ہیں, خالی دعویٰ نہیں کرتے, جان قربان بھی کرتے ہیں. یعنی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. نانا کے زمانے تک حسین کے واقعات لوگوں کو معلوم ہے, اور پھر ایک مرتبہ کربلا, درمیان میں حسین کی زندگی کیسے گزری؟ 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری کے 50 سال کہاں چلے گئے؟ اس 50 سال کے درمیان کا ایک واقعہ, اسی حسین کا کہ جس کے نام پہ اس سفیدہ پہ آپ آ کے بیٹھے, ورنہ دنیا میں اور کسی چیز میں ایسی کشش نہیں کہ مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان دن بھر کے تھکے ہوئے, رات بھر مزید تھکنے کے لیے تیار, حسین کے نام پہ آ کے بیٹھے. وہ حسین آج مدینے کے اندر صاحبان ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آقا حسین اپنے گھر میں بلا رہے ہیں, اور لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آج کے اس فنکشن کا سبب کیا ہے. عام طور پہ کچھ شادی ہو, بچے کی ولادت ہو, نیا مکان لیا جائے, آدمی حج کر کے آ رہا ہو, ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں. اور جب یہ صاحبان ایمان جمع ہو گئے اور یہ تقریب شروع ہوئی تو اور زیادہ حیرت لوگوں کی کہ ایسے امام معصوم کے ہوتے ہوئے آج کی اس تقریب کا چیف گیسٹ کچھ اور ہے. حسین کے ہوتے ہوئے جوانان جنت کے سردار ابو سلمہ عبد الرحمن, یا عبد الرحمن ابو سلمہ, جس طرح سے بھی یہ نام لیا جائے, یہ کون ہے؟ انتہائی غیر معروف آدمی، بھائی اتنا لوگوں کو پتا کہ مدینے کے کسی گھر میں یا کسی مسجد میں یہ بچوں کا ایک مدرسہ پڑھاتا ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ حسینی مشن کا مدرسہ اتنی ترقی کر چکا ہے، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اتنے کلاسز، اتنے ٹیچرز، اتنے بچے، ایسا سیٹ قسم کا سلیبس. لیکن یہ جس ابو سلمہ عبد الرحمن کی بات ہو رہی، چھوٹا سا مدرسہ مدینے کے کسی گھر یا کسی مسجد میں اس نے قائم کیا، اور پتا چلا کہ جب سارے مہمان آ گئے تو آقا حسین نے، عجب اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مگر امام مظلوم کی زندگی میں وہ والا زہد و تقویٰ بہت زیادہ نظر آتا جس میں ان کے بابا علی کی ان معنی میں جھلک ہے کہ سوکھی روٹی کھائی جاتی. کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے امام حسن کا طریقہ ذرا مختلف ہوا اور امام مظلوم کا طریقہ ذرا مختلف ہوا. یہ نہیں ہے کہ دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، جو حسن مصطفیٰ کو زمانہ ملا اور جو حسین شہید کربلا کو زمانہ ملا، زمانے کے تقاضے یا ریکوائرمنٹس الگ تھے. لیکن اس تقریب کے اندر میرے اس مظلوم آقا اور مولا کچھ اس انداز کی سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ مدینے کے صاحبان ایمان چکرا گئے. امام نے اپنے غلام کو، جب سارے مہمان آ گئے، غلام کو حکم دیا اور 1000 دینار، دینار پیور گولڈ کے بنے ہوئے سکے کو کہتے جس میں 2.45 خالص سونا ہوتا، باقی کیلکولیشن آپ کرتے رہیں، یہ ایک انسان کا خوبہ یا دیت ہے اسلام میں. اور 200 لباس، جو اس زمانے میں کتنے قیمتی کی بات آ چکی، اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ اس ابو سلمہ عبد الرحمن کے منہ کو موتیوں سے بھرا جائے. یعنی اتنا زیادہ اس کو یہ تحفہ یا عطیہ دیا جا رہا کہ صاحبان ایمان جو حکم ایمان پہ کبھی کوئی اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے، ذہن میں بھی شک نہیں لا سکتے. آج ذہنوں میں حکم ایمان پہ شک اس لیے آتے کہ براہ راست امام سے نہیں سن رہے، تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ امام نے کہا بھی ہے کہ یہ صاحب اپنی طرف سے بیان کر رہے. اور شیطان نے چونکہ ایک پھلجڑی جلا دی ہے حدیثوں کے بارے میں کہ حدیث تو صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث تو غلط بھی ہوتی، تو صاحبان ایمان ہر حدیث کے بارے میں شک میں پڑ گئے. نہیں نہیں، ہر حدیث نہیں، جو حدیث داڑھی کے بارے میں اس میں شک میں پڑیں گے، اور جو حدیث حجاب کے بارے میں اس میں شک میں پڑیں گے، اور جو حدیث کا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ تمہیں جنت میں بھیج رہا ہے، جنت میں تمہاری سیٹ ایڈوانس بک ہے، اس کے بارے میں کبھی شک میں نہیں پڑیں گے. خیر اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بہت زیادہ لمبی بات ہوگی. اس وقت براہ راست تمام مومنین امام معصوم کو دیکھ رہے، پھر بھی جب امام کو براہ راست دیکھ رہے ہوں تو شک کی گنجائش کہاں، پھر بھی یہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ آدمی کی خصوصیت کیا ہے کہ جس کو اتنا کچھ دیا جا رہا. فرزند رسول ذرا ریزن تو بتائیے. اور امام چاہتے تھے کہ لوگ یہ سوال کریں، یعنی امام چاہتے یہ تھے کہ نعوذ باللہ ان کے اس عمل پر اعتراض کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ میسج دینے کا موقع ملے جو قیامت تک کے مومن کے لیے ایک ہدایت بننے والا. امام نے کہا کہ شاید تم نہیں جانتے ہو، یہ وہ شخص ہے جس نے میرے ایک بیٹے کو علم کا پورا سورہ یاد کرایا. اب علم کا سورہ یاد کرایا، اس کے بدلے میں اتنا کچھ دیا، اب تو وہ لوگ بھی شک و شبے میں پڑ گئے جو اس سے پہلے بالکل خاموش اور مطمئن تھے کہ جو امام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں جب تک کہ ریزن نہیں آتا پھر بھی کچھ لوگ مان لیتے ہیں. خالی علم کا سورہ، یہ ساری ایک سمبولک قسم کی لینگویج ہے، علم کا سورہ اور اس کا اتنا انعام. عجب، علم کی قدر و قیمت تو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن ادھر میں جا بھی نہیں رہا ہوں، آج تفسیر ہے سورہ حمد میرا موضوع نہیں. لیکن امام کا آخری جملہ بہت اہم ہے، اب امام نے دیکھا کہ سارا مجمع عرض زدہ. اب امام فرماتے کہ سنو، جو تحفہ اس نے میرے بیٹے کو دیا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے اسے عطا کیا. اور آگے اس کی دلیل دے رہے امام، وہ دلیل تک آپ کو لے جانا. امام فرماتے کہ جو کچھ میں نے اس کو دیا تمہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے نا، لیکن بتاؤ یہ کتنے عرصے کا ختم ہو جانے والا؟ درہم و دینار کب تک چلیں گے؟ وہ لباس کب تک چلیں گے؟ وہ نوٹری کب تک چلیں گے؟ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بیٹا نہ صحیح، پوتا پوتا نہ صحیح، پر پوتا، کبھی تو دولت ختم ہو جائے گی. کہا جو میں نے اسے دیا ہے تمہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن وہ ختم ہونے والا، اور جو اس نے مجھے دیا ہے وہ جنت تک میرے بیٹے کے ساتھ چل کر اس کی مدد کرنے والا ہے. میرا تحفہ فانی ہے، اس کا تحفہ باقی ہے، خالی باقی نہیں ہے، ہر جگہ کام آنے والا ہے. تو اس نے زیادہ بڑا تحفہ میری اولاد کو عطا کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ وہی پیغام دے رہے ہیں. دو چیزیں اس میں آ رہی ہیں. پہلی چیز یہ آ رہی ہے کہ امام مظلوم کا بیٹا، اور کیا اسے کوئی ضرورت ہے کہ کسی غیر معصوم کے مدرسے میں جا کے سورہ حمد کی تلاوت سیکھے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. لیکن امام ایک سنت اور ایک طریقہ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والا یہ دیکھے کہ جب امام معصوم کے بیٹے کو ضرورت نہیں تھی پھر بھی اسے مدرسے بھیجوایا، تمہارا بیٹا تو ہر لمحے اس مدرسے کا محتاج ہے اور تم غافل بیٹھے ہو. اور دوسرا یہ اصول دینا تھا کہ واقعاً جیسے ابھی برادر اختر جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ والدین کہتے ہیں کہ جی بچہ صبح اٹھ نہیں رہا، اور کچھ کہیں گے کہ ہم صبح نہیں اٹھ پاتے ہیں، ایک ہی دن تو ملتا ہے اتوار کا، وہی تو ایک ہالیڈے ہے، اس دن تو ہم اتنے ریلیکس ہوتے ہیں کہ نماز تک کی ہالیڈے کر لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بچے کو لے کے آ جاؤ. تب دوسرا اس واقعے کا پیغام کہ بھائی یہ تو دیکھو کہ تم نے پورے ہفتے جو محنت کی اور زحمت کی وہ ساری کی ساری ہے تو اس دنیا کے لیے، جو حرام نہیں ہے، جو گناہ نہیں ہے، جو خلاف شریعت نہیں، وہ بھی تمہارے واجبات میں ہے، لیکن وہ ساری زحمت جس کام کے لیے کی وہ یہاں رہنے والا ہے، اور یہ والا کام موت کے بعد قبر میں، قبر کے بعد قیامت میں، قیامت کے بعد پل صراط پر، پل صراط کے بعد جنت میں بھی کام آنے والا، جنت میں بھی کام آنے والا ہے. کیونکہ جنت میں سب کا اسٹیٹس ایکول نہیں ہے، وہاں بھی درجات ہوں گے، اور بلند ترین درجہ اس کو ملے گا جس کی دین کی معلومات جتنی زیادہ ہوں گی. جنت کے پلاٹ جو ہیں، جو اچھے پوش ایریا میں ہیں، کارنر کے پلاٹ ہیں، بڑے پلاٹ ہیں، وہ کس کو ملیں گے؟ یہ خود امام مظلوم کا جملہ، خود امام مظلوم کا جملہ ایک اور روایت میں. لیکن یہ بات بہت پھیل جائے گی اور ذرا سا شاید میرے موضوع سے باہر ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ واقعاً اگر ایک آدمی اس چیز کی اہمیت کو سمجھے تو اسے تو شکر گزار اور احسان مند ہونا چاہیے کہ جو کام ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر میں روزانہ کرنا تھا، ہمارا کتنا بڑا بوجھ بانٹ لیا حسینی مشن نے، ہمارا کتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا مدرسہ چلانے والی اور ایڈمنسٹریشن اور ٹیچرز نے. واقعاً آدمی احسان مانے کے کام تو ہم پر، بیٹا ہمارا، بیٹی ہماری ہے، اولاد ہماری ہے، اس کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنا. مینٹیننس کے اعتبار سے ہم یہ اصول جانتے ہیں، لیکن روحانی مینٹیننس کے اعتبار سے اتنا بھول جاتے ہیں کہ مدرسہ بھی ایک برڈن لگنے لگتا ہے بہت سارے پیرنٹس کو. مگر یہ وہی منزل ہے جہاں پہ میں ایک مختصر سی بات پھر جنگ خندق کے حوالے سے کر رہا ہوں. کل کی مجلس آغاز جنگ خندق کے جملے سے ہوا تھا، اور آج کی مجلس کے اندر بھی جو میرا موضوع جہاں سے چلا، اہمیت سمجھیے اس مدرسے کی، شکر گزار ہوئیے اس کے انتظامی اور اس اینیمیشن کا، اور عملی تعاون کریں اپنی اولاد کو باقاعدہ اس میں اس طرح بھیج کر کہ مدرسہ بیبی سٹنگ کا ذریعہ نہ بنے، واقعاً بچہ وہاں جائے کچھ سیکھ کے آئے. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ باقاعدہ اس بچے کو انکریج بھی کریں گے، اور جب واپس آئے گا تو پوچھیں گے بھی کیا سیکھ کے آیا. لیکن کتنی عجیب بات، یہ دنیا کی کوئی بات بچہ سیکھ کے آتا، अब बाप ड्राइंग रूम में बैठा हुआ अपने दोस्तों से बात कर रहा, और उसने एक मरतबा को गलत बात कह दी दुनिया के एतबार से कि जी वो मसलन तुर्की के फला वजीर आजम ने कहा, बेटे ने कहा नहीं बाबा करेक्ट कीजिए, आज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं अब नया आ गया। बाप खुश हो जाता, वाह वाह देखा कैसा मेरा बेटा अप टू डेट है, कितनी इसकी जर्मन नॉलेज। और बाप अपने दोस्तों के साथ दीन के मसले में कोई बात कर रहा कि जी वो दाढ़ी जो है वाजिब को थोड़ी है, तो सुन्नत रसूल है, और बेटे ने करेक्ट किया नहीं बाबा आपको गलतफहमी हो रही है, हम शियों के यहां तो ये दाढ़ी का रखना वाजिब है, कैसा डांट के खामोश कराया जाएगा, गुस्ताख और बेअदब, किसने तुझे ये सिखाया कि इस तरह से बड़ों की बात पे बोलता। जनरल नॉलेज की बात में बेटा अगर मुदाखलत करके बात की करेक्शन करता बाप खुश होता है, दोस्तों से कहता सुना कितनी इसकी मालूमात है, मुझसे भी आगे निकल गया और दीन के बारे में एक सही मसाला बता रहा। लेकिन अब यहां पर एक बहुत अहम उसूल समझिए, लेकिन के बाद हजरत मूसा और जंगे खंदक दो अलग अलग वाकयात हैं, उनको मैं मिला भी नहीं रहा। हजरत मूसा का वो जमाना जब फिरौन का दबाव बनी इसराइल पर बहुत ज्यादा, यानी सारा का सारा माहौल फिरौन का चल रहा, और एक बनी इसराइल ऐसे हैं जो खुदाए वाहिद के मानने वाले, लेकिन जब इतना ज्यादा प्रेशर बाहर का होगा, मैं एक जुमला और कह दूं कि हजरत मूसा का जमाना और खंदक की मैदान की लड़ाई ये तकरीबन समझिए हमारा आज का जमाना, कि सारा का सारा माहौल ऐसा है कि एंटी इस्लाम, किधर जाएं किधर बैठें किधर अपनी औलाद को लेके चले जाएं। बाज औकात दिल जाता है कि वाकई माचिस की डिबिया में बंद करके खुद भी किसी गार में जाके छुप जाए, दुनिया ही से कट जाए, इस्लाम में इसकी भी इजाजत नहीं। लेकिन हुकूमती पैमाने पे देखी, मीडिया के हवाले से देखी, तालीम के हवाले से देखी, घर से निकल के सड़कों के मनाजे देखी, कहीं घूमने फिरने जाए तो वहां का माहौल देखी, इतना ज्यादा एंटी इस्लाम प्रेशर है हर तरफ से। लेकिन ये हजरत मूसा के जमाने में हो चुका और ये खंदक की लड़ाई के मौके पर हो चुका। ये सारी हिस्ट्री की चीजें हिस्ट्री नहीं है हमारे लिए, इसमें मैसेजेस है। जनाब मूसा अपनी कौम को इस मौके पर एक उसूल बताते कि जब फिरौन मिस्र का सिविलाइजेशन तो आज तक मशहूर, तो जिस जमाने में यह फिरौन था और अपने आप को खुदा कहलवा रहा था उस वक्त क्या उसकी ताकत होगी। आज दुनिया के अंदर किसी एक ताकत का सिविलाइजेशन इतना छा चुका है कि ब्लू जीन्स और ब्राउन कोला सारे इंसानों के अपनों पर पर्दा डाल चुका है, इंसान बेबस अपने आप को महसूस कर रहा। लेकिन मिस्र का पहला सिविलाइजेशन है फिरौन के जमाने का, मूसा ने कसूल बताया इज आलू बुजूत अकुम कबिला। अब अगर इतने दबाव से बचना है अपने घरों को अपना कबिला बना लो, घर का ये घर कम से कम ऐसा कर लो, अपने घरों के अंदर आ जाओ, ये नहीं कि दुनिया से कट जाओ, सारे काम करो लेकिन अपने घर को सही करो। जो कल इशारतन बात हुई कि यजीद के घर में भी अगर एक सही आदमी आ गया, यहां तो मोमिन का घर है, और खंदक की लड़ाई, खंदक की लड़ाई क्या थी, सारे अरब का एक साथ मिलकर मदीने पे हमला था, इतना जबरदस्त प्रेशर मदीने पे पड़ रहा कि अब उस वक्त जाहिरी एतबार से मदीना इस पोजीशन में नहीं है कि अपने दुश्मनों का फेस टू फेस मुकाबला कर सके या मैदान में उनके सामने जा सके। जाहिरी एतबार से कह रहा हूं वरना रसूल और इमाम की ताकत है तो ऐसी, लेकिन ये लड़ाइयां मोजिजे से नहीं जीती जाती, मोजिजा आए इस्तेमाल नहीं करते, वरना तो करबला का भी ये नक्शा ना होता अगर अब्बास को तलवार चलाने की इजाजत मिल जाती। तो गजवे मोजिजे की ताकत से नहीं, चुनाचे जाहिरी एतबार से इतना जबरदस्त प्रेशर कि मदीना रेजिस्ट नहीं कर सकता, मदीने में इतनी ताकत नहीं है। क्या तरीका इख्तियार किया, क्या तरीका इख्तियार किया, यही तरीका तो इख्तियार किया ना कि अपने और काफिरों के बीच में ट्रंच या खंदक खोद ली, हैं उन्हीं के आमने सामने, लेकिन एक डिस्टेंस पैदा कर लिया और इसके अंदर आकर मदीने के मुसलमान महफूज हो गए। वो मदीने के मुसलमानों का फिजिकल डिफेंस था, آج اس فزیکل ڈیفنس کا مسئلہ نہیں، آج ریلیجیس اور اسپریچول ڈیفنس کا مسئلہ، کہ اپنے اور کافروں کے درمیان ایک ڈسٹنس پیدا کرو. وہ میل ملاپ میں، ملاقات میں، کام میں، جاب میں، ایجوکیشن میں نہیں ہے. وہ اسی حوالے سے کہ یہ جو دینی مدرسہ حسینی مشن کا، اور پھر مدرسہ تو ایک دن ہے، باقی چھ دن گھر میں تمہارا ہے. یقیناً بچہ صبح سے شام مصروف ہے، آپ اس کو روزانہ صرف 5 منٹ دیں. یہ اس خندق کا کام کرے گی کہ سامنے کفر کی طاقت ہے، دیکھ بھی رہے، بات چیت بھی ہو رہی، لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے. یہ وہ خندق ہے جو تمہاری اور تمہارے اولاد کی ایمان کو بچانے والی ہے. یہ مدرسہ اور گھر میں تھوڑا سا ٹائم. ایران میں شاہ کے زمانے میں کمیونزم کا دباؤ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، بالکل رشیا سے سرحدیں ملی ہوئی، اور رشیا بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ آسان شکار ہمارے لیے ایران ہے. اس کے کئی ریزن تھے، جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان جب گمراہ ہوتے تھے تو وہ وہابی تو نہیں بن سکتے تھے، وہ کمیونسٹ بن جاتے تھے، کئی وجوہات کی بنا پر. اور واقعا ایران کے اندر کمیونسٹوں نے کافی سیکریفائس بھی دیا، یعنی کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی قربانیاں چاہیے وہ سب دیتے تھے، پیسہ بھی خرچ کر رہے، 24 آورز اپنے آپ کو وہ ڈیوٹی میں سمجھتے تھے. اور پھر وہ ایران اور شاہ اور سالار جان بھی دے رہے، بہت قربانیاں دی اور پوری ایک جنریشن، لیکن جتنا انپوٹ ہے اتنا آؤٹ پٹ نہیں، جتنی محنت کی جا رہی ہے اتنا نتیجہ نہیں نکل رہا. تو بہت ہی مشہور واقعہ کہ جو پھر ہر سال کریملن میں ایک سالانہ کانگریس ہوتی تھی کمیونسٹوں کی، یا ساری دنیا کی رپورٹس پر غور ہوتا تھا، وہاں پہ ایک سوال کیا گیا کہ آخر کیا بات کہ ہم دنیا کے اتنے دور دراز کے علاقوں میں اپنا سسٹم لے جا رہے ہیں. وہ کیوبا تک پہنچ گیا، اور ساؤتھ امریکہ تک پہنچ گیا، اور افریقہ کے ریموٹ ایریا تک، اور جو ہماری سرحد پہ بیٹھا ہوا ملک، اور بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کے اسکوپ بہت زیادہ، وہاں پہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی سستی ہو، کاہلی ہو، لیزینس، قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں، پیسہ بھی دیا جا رہا. وجہ کیا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا جو ایران کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ایران کے کمیونزم کو ایک جواب دیا، اور وہ جواب یہ دیا کہ سارا سال ہم ایران میں خصوصاً ینگسٹر پہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں پورا سال، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس اب کامیاب ہوگا، بس اب یہ ایک دو دن کے اندر اندر کمیونسٹ بننے والا. پھر ایام عزا آتے ہیں اور محرم کا چاند نظر آتا. وہ جو 10 دن ایام عزا کے آتے، ایسا ہمارا رنگ اس کے اوپر سے اتر جاتا کہ پتا چلا کہ سارا سال کی محنت ہماری اس 10 دن کے اندر ضائع ہو گئی، یہ دوبارہ اتنا ہی پکا مومن بن گیا. کاش کاش ایران والوں کے پاس یہ 10 دن محرم کے نہ ہوتے. اب یہ جو محرم کے 10 دن، یہ ایک اور حوالے سے، شاہ کے حوالے سے بھی میں بات کر چکا ہوں، یہ اس انداز سے ہمیں دین کے قریب لاتے ہیں کہ سارا سال کی گمراہی یہ 10 دن میں ختم ہو جاتی. مگر اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے، اور وہ یہ کہ ایک یہ 10 دن، اور اس کے بعد ہم نے کبھی اس کو اہمیت نہیں دی، بہت معمولی کام سمجھا. لیکن اگر آپ پوری ہسٹری کو ذہن میں رکھ کے سنیں، ہماری عورت کا اتنا سا کام کرنا بڑا اہم ہوتا تھا. جو چھوٹے بچے کو اتنا سکھایا جا رہا کہ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن، محمد علی، فاطمہ، حسین و حسن. یہ جو 2 جملے، یہ جو ٹائم بچے پہ دیا جا رہا، یہ جو اسے اتنا سکھایا جا رہا، یہ اتنی قیمتی معلومات اور اتنی قیمتی ایجوکیشن بنتی تھی. جو مرتے مر جائے گا اللہ کا مذاق اڑائے گا، لیکن جہاں امام حسین کی بات آئے گی کالے کپڑے پہن کے پہنچ جائے گا. یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کا مذاق اڑا رہا. اب تو ماشاءاللہ ویسٹ میں بھی آزاداری کتنی ترقی کر گئی، انگلینڈ میں 50s میں کیا حالت ہوگی میرا اندازہ، لیکن امریکہ میں 70s، اب انٹر کو محرم گاڑی چلانا مشکل ہے، معلوم ہے عاشورے کے دن 250-300 میل کا فاصلہ طے کر کے لوگ ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں.
اور آنے والوں میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں نہ مسلمان ہیں نہ اللہ کو مانتے، حسین کو ضرور مانتے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے عاشورہ آج ہے کہاں پہ مجلس ہے، 250 میل کی ڈرائیو کر کے اس سردی میں پہنچا کرتے تھے. جو بچپنے میں ماں کا سکھایا ہوا ایک جملہ، دیکھیں جب ایام عزا آتے ہیں کیسا ہمارے یہاں کا پورا ایٹماسفیئر بدل جاتا، اس لیے کہ اس میں واقعان والدین کا حصہ ہوتا. ہماری خواتین کالے کپڑے پہنتی. ابھی تک کچھ ایسے گھر ہیں کہ جہاں وہ پرانی باتیں ہیں جو شریعت کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے کلچر اور رضاداری کو پروموٹ کرنے کا حصہ. کلی بھی چیز نہیں کھائی جاتی ہے مثلا، سوئیاں نہیں کھائی جاتی ہے مثلا، بہت چھوٹی باتیں ممبر سے بیان کرنا بھی برا لگ رہا، لیکن یہ ساری چیزیں وہ کہ جب گھر میں ایسا ماحول آتا ہے بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ امام حسین کون ہے اور محرم کیا اور رضاداری کیا، وہ خود ہی ایسا بن جاتا. اگر اسی حوالے سے پورے دین کے بارے میں ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہو جائے، آج بھی کتنے چھوٹے ایسے بچے سال کا، ڈیڑھ سال کا، دو سال کا، ڈھائی سال کا، مثلا محرم کے 2 مہینے اس گھر کے اندر گانے نہیں بجائے جاتے. چلے اب آج کل دنیا ترقی کر گئی ہے، یہ محدود ہو کے 10 دن رہ گیا. پہلے تھا گانا سننے والا بھی 2 مہینے گانا نہیں سنتا تھا، فلم دیکھنے والا بھی 2 مہینے 8 دن فلم نہیں دیکھتا تھا. وہ تو نبی کو باقاعدہ اسپیشل شو کرائے جاتے تھے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اب زمانہ بہت فاسٹ ہو گیا ہے، یہ چیزیں کم ہوتے ہوتے 10 دن تک تو آ گئی. آج بھی آپ دیکھیے گا جن گھروں کے اندر مثلا 10 دن یا 2 مہینے گانے نہیں سنے جاتے ہیں بلکہ ماتم سنے جاتے ہیں، وہ کیسٹ ریکارڈر سامنے آتا ہے اور بچہ جو ہے خود بخود اس کا آپ اس کے سینے پہ پڑنے لگتا، اس کے ذہن میں تصور ہی ہے کہ یہ چیز ہے ماتم کی اور ماتم اسے کرنا. یا بڑے کو سمجھا سمجھا کے تھک جائیے کہ گانا فعل حرام اور گناہ کبیرہ. اسی طرح سے اگر پورا دین آ جائے، بھائی جن گھروں کے اندر مائیں بہت زیادہ میک اپ کی عادی، چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھی ہوگی جن کو میک اپ کی ابجد بھی نہیں پتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا لپسٹک کیا چیز ہوتی ہے اور پاؤڈر کیا چیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو مجھے نہیں پتا کیا چیزیں ہوتی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بچی دیکھنے اور دکھانے کے لیے نہیں، ماں کی کاپی کرتی بھی کیا اسی طرح لپسٹک نہیں لگا رہی. اب وہ چاہے سارا چہرہ اس کا کارٹون بنا جا رہا ہو، اور جن گھروں میں خواتین میں حجاب کی عادت، وہ 5 سال کی 4 سال کی ننی سی بچی ماں کا برقع یا چادر سر پہ ڈال کے اور چلنے کی کوشش کر رہی ہے، پاؤں اس کا الجھ رہا ہے، وہ گر رہی ہے لیکن وہ حجاب کر رہی ہے. ہم سمجھدار میچیور لڑکیوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے حجاب کوئی چیز ہے، اور انہوں نے ہمارا مذاق اڑا دی. اس مولانا کو کس گاؤں سے پکڑ کے لیا ہے کہ آج کے دور میں ایسی بات کر رہا، اور جس پر حجاب ہے ہی نہیں وہ 4 سال کی بچی حجاب کرنے کو تیار. خالی باپ کے جوتے نہیں پہنتے ہیں بچے، پورا ماحول لیتے ہیں. تو اگر واقعا آج کی اس دنیا میں اپنے ایمان کو بچانا، پہلا سوال تو یہ کہ واقعا بچانا ہے کہ نہیں بچانا. ایمان کوئی ایسی چیز ہے بھی کہ جس کے سلامتی یا پروٹیکشن کے لیے آدمی سوچے یا نہیں؟ گاڑی قیمتی چیز ہے اس کے لیے آدمی سوچتا ہے، گھر قیمتی چیز ہے اس کے لیے آدمی سوچتا، اپنی جان قیمتی چیز ہے اس کے لیے آدمی سوچتا. وہاں فلا الارم لگا ہوا ہے اسموک کا الارم، اور یہاں پہ گاڑی کے اندر فلا ڈیوائس لگی ہوئی ہے، اور اپنی صحت ذرا بھی 19-20 ہوئی بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جا رہے. تو کیا ایمان بھی کوئی ایسی چیز ہے سوچنا ہے کہ نہیں، پہلے تو یہ سوال. اور اگر واقعا ایمان بھی بہت قیمتی نہ صحیح لیکن گاڑی اور مکان کی طرح اس کو بھی بچانا ہوتا، تو پھر سوال یہ کہ طریقہ کیا؟ اس وقت اینٹی اسلام ایلیمنٹس اتنے اسٹرانگ اور طاقتور نظر آ رہے ہیں. آج بھی طریقہ وہی ہے کہ اپنے گھروں کو جنگ خندق کی طرح سے وہ میدان خندق بنا لو کہ تمہارے اور کفر کے بیچ میں ایک فاصلہ آ جائے. اور آج بھی وہ زمانہ ہے کہ فرعون کی طرح اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. لیکن یہ گھر کب بنیں گے؟ جب مرد، عورتیں، بچے سب مل کے کام کریں. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے گھروں میں اگر نماز بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے تو شیطان اتنا پریشان نہیں، اور روزے بہت زیادہ رکھے جا رہے ہیں تو شیطان کے ہاتھ پاؤں نہیں بھولتے، اور حج اور زیارت اور خمس اور صدقہ خیرات یہ سب شیطان کو پریشان کرنے والی چیزیں. میں ان حدیثوں کی نہ نفی کر رہا ہوں نہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوں معاذ اللہ، جس میں یہ ہے کہ جہاں تم نے نماز پڑھی شیطان کی ناک زمین پہ رگڑ دی گئی. لیکن मैं कह रहा हूं कंपैरेटिव बात कर रहा हूं कि इतना इससे परेशान नहीं जितना इस बात से परेशान कि अगर हमारा कोई बच्चा मदरसे में जाके दीन के चंद मसले सीखता, हमारा कोई नौजवान उलमा की महफिल में बैठ के शरीयत की कुछ मालूमात बढ़ाता, हमारे घर की खवातीन अपनी मारिफत दीन में इजाफा करती। ये पैगंबर की हदीस भी है कि 70,000 आबिदों से शैतान इतना नहीं घबराता जितना एक आलिम बाअमल से घबराता। और हमारा और आपका तजुर्बा भी देखिए, ये मेरा वाकया है जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, मेरा वाकया है ये पर्सनल, जो बाद में मैंने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ अंदाज से सुना। लोग आके मुझे सुनाने लगे कि हमारे शहर में यह वाकया पेश आया। किसके साथ पेश आया? कुछ नहीं पता, मेरा वाकया था, मेरा अपना। चुनाची अगर आपने पहले सुना भी है तो अब आप सुन रहे हैं कि जिसके ऊपर यह वाकया गुजरा ओरिजिनल, वो क्या वाकया। जब मेरी दीनी तालीम की इब्तिदा हो रही थी, और जो हमारे यहां क्लब्स है दीनी तालीम की स्टेजेस में, आप क्या हो लेवल ए लेवल और पता नहीं क्या किया, तो जब हम मैं सतहियात में दाखिल हुआ तो अब इस मंजिल पे आ गया था। निकाह वगैरह भी लोग पढ़ने के लिए ले जाते थे। रिजविया सोसाइटी में जहां मेरा कयाम था, वहां बिल्कुल मेरे एक हमनाम इंतहाई मुकद्दस से बुजुर्ग आलिम दीन रहते थे। तो मेरा नाम सादिक हसन है तो वो सादिक हुसैन थे, मैं मिर्जा हूं वो सैयद थे। लेकिन इतनी टेक्निकल बातों में लोग नहीं जाते थे, हमें एक ही समझते थे, वो मेरे बुजुर्ग थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक महल्ले में आए तो दोनों निकाह पढ़ने के लिए दोनों आलिमों का एक ही जगह इंतजाम कर लिया। चुनाचे मैं उनके साथ शुरू शुरू में कई जगह निकाह पढ़ने गए। मैंने एक अजीब बात महसूस की कि जो किताबों में तरीका कार है निकाह पढ़ने का, और जो हमने अपने मदरसों में सीखा कि भाई एक आलिम लड़की से इजाजत लेता है दूसरा लड़के से, वो जब निकाह पढ़ते थे, अब बुजुर्ग थे तो ज्यादातर वो लड़की की तरफ से होते थे, मैं लड़के की तरफ से। तो ये तो मेरा आदमी हुआ ना, मेरा मुवक्किल हुआ जिसकी तरफ से निकाह पढ़। निकाह शुरू करने से पहले वो उसके कान में कुछ बातें करने लगते। अब बेतकल्लुफ दोस्त जो निकाह के मौके पे आके काना फूसी करते हैं तो अलग बातें होती, आपको भी पता है कि वो क्या बातें, आप भी इस मरहले से गुजरे होंगे। लेकिन बुजुर्ग आलिम दीन और उससे बात कर रहे हैं कि शरण बजाहिर उनका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो लड़की की तरफ से निकाह पढ़ने आए, मैं इसकी तरफ से निकाह पढ़ रहा हूं, बातें वो कर रहे। एक दफा हुआ मैंने सोचा कि शायद इसके जानने वाले या रिश्तेदार है तो कुछ खानदानी बातें हों, दूसरा निकाह तीसरा निकाह चौथा निकाह। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि ऐसा तो नहीं है कि निकाह पढ़ने में कोई ऐसी चीज है जो मेरे इल्म में नहीं है, तो जरा मुझे बताइए आप क्या बातें करते। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मसला यह है कि एक निकाह में एक ऐसा बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि अब जब मैं निकाह पढ़ता हूं तो पहले तस्दीक कर लेता हूं। पैगंबर क्यों फरमा रहे कि 70,000 आबिद शैतान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको परवाह भी नहीं होती जितना एक आलिम बाअमल। कहा कि हुआ ये कि एक बहुत ही रिलीजियस किस्म की फैमिली थी, उन्होंने कहा कि हमारे यहां निकाह है तो ये निकाह मस्जिद में कराएंगे। मस्जिद में निकाह जब कराची में होते हैं तो उसके दो रीजन होते हैं, एक तो इस वजह से कि जरा सा एक मुकद्दस माहौल मिल जाए, मस्जिद की अपनी बरकतें मिल जाए। निकाह के मौके पर जितनी ज्यादा बरकतें जमा की जाएंगी वो आगे की जिंदगी में शौहर और बीवी के काम आएंगी, और जितनी खराफात और लघवियात और पहले हराम जमा करके शैतान को इन्वाइट किया जाएगा वो आगे प्रॉब्लम पैदा करेंगे। और दूसरा इसलिए भी कि शादी ब्याह एक ऐसा मौका कि जहां बड़े बड़े मजहबी लोगों को हथियार डालना पड़ते हैं अपने घर की खवातीन के सामने, यहां पे रसूल की शरीयत नहीं चलती है सिवाय एक निकाह के सीखे, यहां पे औरतों की एक शरीयत चला करती है। एक तौज़ीउल मसाइल हमारे मर्जे लिखते हैं मरहूम इमाम खुमैनी मरहूम आगा खुई आयतुल्लाह सिस्तानी, जिसके ना नमाज के रोजे के हज के मसले, और एक तौज़ीउल मसाइल या तोहफतुल अवाम हमारी खवातीन लिखा करती है, बड़ी ऐसी होती है सांचक ऐसा होता है मायों ऐसा होता है पता नहीं क्या क्या बातें। हम तो कभी 50 साल भी पढ़े तो बातें हम याद नहीं कर सकते। तो अब जब निकाह का मौका आता है तो वहां चलती है औरतों की शरीयत। लाख आदमी सर पटकता रहे कि ये हराम है ये गुना है, सोने की अंगूठी दूल्हा नहीं पहनेगा, मिसगैदरिंग नहीं होगी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, کتنی بڑی حماقت. دنیا میں ہر مجرم جب کرمنل جرم کرتا تو کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس کا ریکارڈ نہ رہنے پائے. یہ جو کمپیوٹر ومپیوٹر کے کیمرے سے پکڑے گئے کچھ چور, وہ آئندہ ایسے کیمرے بھی توڑا کریں گے ہر وہ چیز جس سے بعد میں ان کو پکڑ لیا جائے. ہاتھوں میں دستانے پہنتے ہیں کہ کہیں فنگر پرنٹ نہ آ جائے. اور ہم ایسے کرمنل ہیں کہ قیامت کے دن فرشتوں کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, خدا بندہ اتنے فعل حرام کیے ہیں, قیامت کے وی سی آر میں ہمارا ہی تیار کیا ہوا کیسٹ لگا دے گا, خدا بندہ خود ہی دیکھ لے. میں اپنے انداز سے بات کر رہا ہوں پروردگار, یہ خود اتنی ہمت ہماری بڑھ گئی ہے لیکن نہیں مانتی. اور واہ, اگر ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہوئی تو نکاح کس چیز کا نام. اب وہ بہت ساری لغویات ہیں جس کی تفصیل میں کیا جاؤں. آج کی رات ہی آخری رات ہے شب عاشور, تو یہ باتیں کہنے کو دل ہی نہیں چاہے گا, ویسے غم کی رات ہوگی. لیکن اب جب یہ دیکھا کہ عورتیں تو نہیں مانتی تو ایسے لوگوں نے مسجد میں نکاح شروع کر دیا کہ بھائی کچھ بھی صحیح, اتنا تو احترام مسجد ہوگا کہ مس گیدرنگ نہیں ہونے پائے گی اور گانے بجانے نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کتنی اچھی نیت کے ساتھ یہ لوگ گئے. مولانا میرے بزرگ مرحوم مولانا صادق حسین صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ ایک دن مسجد کے نکاح کے لیے لے گئے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں. کراچی کی مسجدیں بھی ذرا چھوٹی ہوتی تو بہت ہی دولہا کے قریب تھا. اس کے دوست اس سے آ کے باتیں کر رہے تھے. اب یہ نوجوانوں کی باتیں ہیں, اس کو سننا بھی اچھا نہیں لگتا. جوانی کے تقاضے کچھ اور ہیں, بڑھاپے کا بردباری کچھ اور. لیکن ایک آدھ لفظ جو میں نے سنا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس بچے کی شادی ہونے جا رہی ہے آج, اسے یہی پتا نہیں کہ غسل جنابت کیا ہے اور کیسے ہوتا. تو میں نے ذرا تصدیق کرا لی. میں نے کہا بیٹا تم جوان ہو چکے ہو, آج تو خیر شادی ہے ہی لیکن اس سے پہلے بھی بالغ ہونے کے بعد تو غسل جنابت تو آ چکا ہے نا, تم پر واجب ہو چکا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا اور کس طریقے سے کیا جاتا. ایسی حالت میں جسے غسل جنابت ہی نہ بتاؤ اس کا مسجد میں بیٹھنا بھی حرام ہے. یہ باقی سارے فعل حرام سے بچ کر یہ فیملی مسجد میں آئی تاکہ وہ جو گناہ ہوتے اس سے بچیں گے. پتا چلا گناہوں سے بچنے کے لیے گناہ شیطان نے کروا دیا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے, مجھے غصہ آ گیا, مولانا عمر ان کی ایسی ہے کہ ان کے بیٹوں سے بھی چھوٹا تو حق بھی ہے ان کو غصے کا, اور وہ انگلینڈ میں تو نہیں رہ رہے پاکستان میں رہ رہے. یہاں تم غصہ کر کے دیکھیے آپ بیوی کے اوپر یا بچے کے اوپر, اسی منٹ آپ کے یہاں پولیس آ چکی ہوگی. یہاں سے زیادہ امریکہ کا مسئلہ. جن صاحب کیا میں ٹھہرا تھا ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا, میں نے کہا کہ کیا ماجرا, جو آدمی ملتا ہے پتا چلتا ہے کہ دو چار دن تو تھانے میں رہ کر آیا بیوی کی وجہ سے. میں لے کے مولانا میں بھی رہ کے آ چکا ہوں. تب یہ ایک ایسا ماحول بنا, چنانچہ سنا بھی ہوگا آپ نے کہ جب والدین یہاں سے جاتے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے کس کے دو تھپڑ لگاتے بچے کے, کب اسے اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے بیٹھے تھے. خیر تو خلاصہ یہ کہ پاکستان ہے کراچی ہے, مولانا کو حق بھی ہے اپنی عمر کے اعتبار. ایک مرتبہ کہا کہ تمہارا باپ کہاں ہے, پتا چلا کہ وہ دروازے پہ کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے. چنانچہ ان کو بلایا گیا. مولانا نے کہا ذرا سوچی بیٹا, آپ کا جوان ہو گیا, آج اس کی شادی ہو رہی ہے لیکن بالغ ہوئے اتنے سال ہو گئے اور آج تک آپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ حسن جنابت کسے کہتے ہیں. آج سے مزید پہلے آرام شروع ہو رہے ہیں مسجد میں بیٹھا. مولانا نے مجھ سے کہا کہ سنو بیٹا تمہیں یقین نہیں آئے گا, اس کا باپ ہکا بکا ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے, منہ کٹ گیا ہے اس کا. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے کہ مولانا یہ حسن جنابت ہوتا کیا ہے تو مجھے بھی نہیں معلوم. اللہ, شادی ہو گئی, جوان اولادیں ہو گئیں, کچھ اولادوں کی شادی ہو گئی اور یہ بزرگوار مسجد میں کھڑے ہو کے کہنے کہ ہوتا کیا. اور ظاہری اعتبار سے ایسی ریلیجیس فیملی کہ ان لغویات اور خرافات اور گناہوں سے بچنے کے لیے انہوں نے شادی مسجد میں کی ہے. گانا نہیں ہوگا, مس گیدرنگ نہیں ہوگی. اس زمانے میں مسجدوں میں ویڈیو کیمرہ بھی اس طرح سے نہیں آتا تھا اور اس کی یہ حالت ہے. تو دیکھیے یہ ایک تو خرابی بطور مثال یہ میں نے کہی, یہ ہے شیطان کا بہترین طریقہ کہ جہاں مومن مذہبی بھی ہو اور وہ مسئلہ شرعی نہ جانتا ہو تو جتنی زحمتیں اسلام کے لیے اٹھاتا ہے پتہ چلتا ہے مزید گناہ ہو گئے. اب دیکھیے اگر کسی مومن کو یہ بتایا جائے کہ تم نے اگر اس سجدگاہ کا خمس نہیں دیا جس پر خمس واجب ہو گئے تو ساری زندگی جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ غلط ہو سکتی,
ایگزیکٹ مسئلہ تو اپنے مرجے سے جا کے پوچھو. یا ساری رات جو تم نے شب قدر میں اعمال کیے ہیں, 102 رکعت نماز پڑھی ہے, اس دن تو گھٹنے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن جس لباس میں تم نے نماز پڑھی اس لباس کا خمس واجب تھا, تم نے نہیں دیا, ساری نمازیں غلط. یا تم نے جو اپنے مرحوم باپ کو دفن کیا اور ایسا کفن ان کو پہنایا جس میں خمس واجب ہو چکا تھا, تم نے نہیں نکالا, خمس نہیں نکالا, کتنا بڑا جرم عظیم کیا. یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ بعض حالتوں میں, دیکھیے میں مسئلے نہیں بتا رہا ہوں, عمل نہ کیجیے گا, مرجے کو دیکھیے گا, کہ بعض حالتوں میں تو حکم ہے کہ قبر کو دوبارہ کھودو اور ڈیڈ باڈی کا نکالو اور اس کا کفن چینج کرو. ایک ایک مسئلہ بظاہر آدھے منٹ کا, ساری رات کی عبادت ضائع ہو رہی, پورا حج ضائع ہو رہا. اس سے زیادہ شیطان کے لیے کیا آسان کام کہ بجائے اس کے کہ وہ روزانہ الگ الگ مسئلوں میں آپ کو بہکائے, یہ کسی بڑے مسئلے میں ایسا گمراہ کر دے کہ پھر آپ نماز بھی پڑھیے تو نمازیں غلط, روزے بھی رکھیے تو روزے ضائع, حج بھی کر کے آئیے تو پتا چلا حج ہوا ہی نہیں. پروردگار ارحم الراحمین ہے, اس طرح سے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے, لیکن میں شیطان کے پوائنٹ آف ویو کو کہہ رہا ہوں. چنانچہ سب سے زیادہ اس کے لیے گراں گزرتی ہے یہ بات کہ بچے کو کہیں سے دین معلوم ہو جائے, بڑے کو بھی اور بچے کو بھی, اور اس میں خاص طور پر وہ ہماری عورتوں کو نشانہ بناتا. عورت جو ایک طرف اتنی عظیم ہے کہ یقیناً کوئی عورت نبی نہیں بنی, یقیناً کوئی عورت رسول نہیں بنی, یقیناً کوئی عورت امام نہیں بنی, لیکن نبی ہو کہ امام, بہرحال ظاہری اعتبار سے عورت ہی کی گود میں پرورش پائے. کوئی عورت مرجے نہیں بن سکی لیکن مراجے, یہ عورت ہی ہے کہ جس کی گود میں پرورش پا کے مراجے مراجے بنتے. ایک نہیں کتنے مراجے کا یہ اقرار ہے کہ آ کے ہمیں شاباش نہ دو, جا کے ہماری ماں کو شاباش دو کہ جس نے ہمیں آج اس منزل پہ پہنچایا. اور شیطان یہی چاہتا کہ یہ عورت اتنی کمزور بنا دی جائے, کیونکہ بچے کو پہلی تعلیم تو یہ ماں دیتی ہے, اللہ ایک, پنجتن پانچ, امام بارہ, معصوم چودہ, خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن, ایک بہت مختصر جملہ لیکن اپنے بینیفٹ اور فوائد کے اعتبار سے سالوں کی محنت کے اوپر یہ ایک جملہ حاوی, اور یہی وہ منزل ہے جس جہاں پر یہ پیغام ایک اور اینگل سے ہمارے پاس آ رہا. وہ کیا اینگل ہے؟ مولا علی کائنات کی کتنی عظیم شخصیت, اتنا کہ کبھی فضائل علی لوگوں کو نسیری بنا گئے اور کبھی ذہنوں میں خیال آیا کہ علی کی شخصیت تھی بھی یا یہ کوئی دیومالائی کردار ہے. اتنے فضائل اور اس انداز کے کہ صفات متضادہ جمع ہو رہے ہیں. عالم ہے تو وہ تلوار نہیں چلاتا, جو تلوار چلاتا ہے وہ علم میں پیچھے نظر آئے گا. یہاں میدان جہاد میں دیکھیے تو خندق اور خیبر, اور میدان علم میں دیکھیے تو منبر کوفہ اور نہج البلاغہ. اتنا عظیم, لیکن جب یہ کہا کہ مجھے اپنی بہادری کا وارث و جانشین چاہیے, تو نہ خود علی نے یہ کہا نہ علی کے بڑے بھائی نے پلٹ کے جواب دیا, اے علی تم اتنے عظیم ہو, تمہارا تو جو بیٹا ہے وہ تمہارا وارث و جانشین ہوگا, کہنا تو یہی چاہیے تھا نا. نہیں, علی نے کہا مجھے بھی تلاش کرنا ہے وہ قبیلہ جہاں شادی کروں تو مجھے اپنی بہادری کا وارث ملے, اور عقیل نے بھی کہا کہ میں جا کے تمام قبیلوں کے حالات پہ غور کر کے آ کے تمہیں جواب دیتا ہوں, ورنہ ہمارے اعتبار سے تو بات بہت آسان. مولا آپ تو جہاں شادی کر لیں, آپ کا بیٹا تو آپ ہی کا وارث و جانشین ہوگا. کہا یہ غلط فہمی میں نہ رہنا, باپ کا حصہ اپنی جگہ لیکن ماں کا رول بھی اتنا اہم ہوتا کہ ہر خاندان میں شادی کرنے سے عباس نہیں ملتا. اور مختصر سی بات, میرے مولا کی 28 اولادیں, 16 بیٹیاں ہیں, 12 بیٹے, سب کا باپ تو علی ہے لیکن فضیلت اور رتبے میں سب برابر نہیں. اب فرق نظر آ رہا ہے اس لیے کہ مائیں الگ الگ,
علی کی ساری اولادیں قابل احترام مگر رتبے میں سب الگ، جن کی ماں فاطمہ زہرا ہو تو وہ حسن حسین زینب و کلثوم بنتے. اب اتنی عظمت تو کسی خاتون کو نہیں ملے گی، لیکن اگر عباس چاہیے تو خالی علی کا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین کا ماں ہونا بھی ضروری ہے. یہ ام البنین کا، یہ ام البنین کی طلاق کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی نگاہ میں عورت کا رول کتنا اہم ہے. گھر کو سنبھالنے والی اور بچے کی تربیت میں پہلی اینٹ رکھنے والی. اب واقعا جب ساری رات عقیل نے غور کیا اور اگلے دن آ کر کہا یا علی، قبیلہ بنو کلاب سے زیادہ عرب میں شجاعت میں کوئی قبیلہ مشہور نہیں. عرب کے چار قبیلے چار باتوں میں بہت مشہور تھے. حسن و جمال میں قبیلہ بنو ثقیف، جس سے جناب ام لیلہ کا تعلق تھا، اور سیاست اور چور پور و مکاری میں قبیلہ بنو امیہ، اور اپنی شرافت و سرداری میں قبیلہ بنو ہاشم، اور اپنی بہادری میں قبیلہ بنو کلاب. عرب کے بہادر اپنی تلوار پہ اس قبیلے کا نام لکھتے تھے. یہاں شادی ہوئی تو علی کو وہ وارث و جانشین ملا جو کربلا کے میدان کے لیے میرے مولا کا جملہ، وہی کردار انجام دینے والا جو میرے مولا نے ساری زندگی رسول کے لیے انجام دیا تھا، جو اس طرح سے کربلا حسین کا دست راست بننے والا جیسے ساری زندگی خود میرا مولا رسول کا دست راست رہا. میرے ایک مرحوم استاد مولانا زیدی صاحب قبلہ یہ روایت پڑھا کرتے تھے کہ عباس دیکھیے، عباس کے فخر کے لیے یہ فضیلت تو ہے ہی کہ میں علی کا ایسا بیٹا ہوں جس کی تمنا اس علی نے کی، جو ویسے کوئی تمنا نہیں رکھتا. بے نیاز فقط اللہ ہے، مگر ظاہری اعتبار سے میرا مولا کچھ نہیں، کبھی کچھ نہیں مانگا. البتہ نصیری کو خدا ہونے کا دھوکہ ہوا ہے، وہ اپنے اعتقاد میں آگے نہ بڑھ جائے تو کچھ مانگا بھی، لیکن نہ دولت مانگی نہ اقتدار مانگا، مانگا تو ایک بیٹا مانگا. لیکن عباس کے لیے یہی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ میں علی کا ایک ایسا بیٹا ہوں جسے بابا نے خدا سے دعا کر کے مانگا. لیکن اس سے بڑھ کے عباس کو شاید یہ فضیلت پسند آئے. اس سے بڑھ کر علی کا تو بیٹا ہوں، ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے فاطمہ کا تو بیٹا نہیں ہو، لیکن زہرا نے ہمیشہ مجھے اپنا بیٹا قرار دیا. علی کا بیٹا ہونا عباس کی فضیلت، کہ فاطمہ کا بیٹا نہ ہو کر بھی شہزادی کونین کا یہ کہنا کہ عباس حسن و حسین کے بعد میرا بیٹا. وہ میرے مرحوم استاد یہ جملہ کہتے تھے کہ میرا مولا مسجد النبوی میں بیٹھا ہوا، گھر سے پیغام آیا یا علی مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. میرا مولا فوراً نماز شکرانہ ادا کرتا ہے اور پھر ام البنین کے حجرے میں داخل ہوئے، شہر مدینہ، کربلا سے 34 سال پہلے کی بات. جیسے ہی ام البنین کے حجرے میں گئے، شہزادی کو پہلی اولاد ہوئی اور پہلی اولاد بیٹا، کتنا خوش ہونا چاہیے ماں کو. مگر دیکھا کہ ام البنین خوش نہیں ہے، پریشان ہے. میرا مولا کہتا پریشانی کس بات کی ہے، پریشان نظر آ رہی ہو، کیا بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی ہے؟ گھبرا کے کہتی ہے مولا خوشی تو ہے، لیکن پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے دنیا میں آیا ہے آنکھیں نہیں کھولی. میرا مولا مسکرایا. یہ وہی شکایت ہے جو آج سے بہت پہلے فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اسلام سے کی تھی. جب فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے خانہ کعبہ سے نکلی تھی اور پیغمبر چچی کا استقبال کرنے خانہ کعبہ کے باہر کھڑے تھے تو وہاں بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا. پیغمبر نے کہا تھا چچی آپ خوش نظر نہیں آ رہی. کہا کہ کیا کروں جب سے پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی. تو میرا مولا مسکرایا ایک مرتبہ, کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس نے آنکھیں کیوں نہ کھولی. کنیز سے کہا جاؤ جا کر میرے حسین کو بلا کے لاؤ. آقا حسین کو بلایا گیا. حسین آئے, بابا آپ نے مجھے یاد کیا, ایک بار میرے مولا نے اس بچے کو لے کے حسین کی گود میں ڈالا. بیٹا یہ باپ کی طرف سے تحفہ لو. جیسے ہی بچہ حسین کی گود میں گیا فوراً آنکھیں کھولی. دنیا میں پہلی زیارت حسین کے چہرے کی. اور یہی عباس کی وصیت کربلا کے میدان میں تھی, آقا آخری زیارت بھی آپ کی کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہاں تک پہنچنے میں ابھی کچھ دیر. ہر باب منبر سے سنا کہ بچہ ایک بار حسین کی گود میں گیا, آنکھیں کھول کر پہلی زیارت تو حسین کی لیکن زیارت بعد میں کی. پہلے اپنے ننے ننے ہاتھ پھیلا دیے, شاید پیغام دے رہا ہوں آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو آج ہی سے لے لیجیے. اور پھر حسین کی گود سے میرے مولا نے اپنی گود میں لیا, ایک کان میں اذان کہی ایک کان میں اقامت کہی اور کہا کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. اور اللہ کا رسول مجھ سے کہہ گیا ہے کہ اس کا نام عباس رکھنا. اب جو عباس کا نام سنا, اب جو عباس کا نام سنا, زینب کبرا آگے آگے کہا بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. اس سے پہلے بھی علی کے ہاں کئی اولادیں ہو چکی ہیں جیسے محمد حنفیہ. زینب نے آگے تصدیق کرائی, بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. مولا نے کہا ہاں زینب بیٹی اسی کا نام عباس, تو بابا ذرا ایک لمحے کے لیے اس کو میری گود میں تو دیجیے. اتنا فرق ہے اس بھائی اور بہن کی عمر میں جیسے ماں اور بیٹے کی عمر میں ہوتا ہے, 20 سال کا فرق. زینب نے گود میں لیا اور کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی. میرا مولا مسکرایا, زینب بیٹی اتنی جلدی کس بات کی ہے, ننھے بھائی سے آرام سے باتیں کر لینا. کہا کہ بابا میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں, ایک امانت میرے پاس تھی آج اسے پہنچا رہی ہوں. 11 ہجری کو جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلا کے کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس نام کا ہوگا, جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی ہے. میں نے اما کا سلام عباس کو پہنچایا. اللہ اللہ کیا رتبہ اور فضیلت ہے عباس کی, جو ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں. فاطمہ زہرا کا سلام تو اپنی جگہ, فاطمہ زہرا کا یہ کہنا کہ عباس حسن حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے. مگر سنیے, یہ خاندان اہل بیت وہ ہے جو ساری دنیا کا مشکل کشا ہے اور عباس وہ ہے جو اہل بیت کی مشکل کشا ہے. دنیا کو جب مصیبت و پریشانی ہوتی ہے اہل بیت کو پکارتا ہے, اور اہل بیت جب کوئی پریشانی محسوس کرتے ہیں عباس کو پکارتے ہیں. چاہے وہ کربلا کے بچے ہو, چاہے وہ کربلا کی سیدانیاں ہو, چاہے وہ میرا آقا حسین ہو, چاہے عباس کی ماں ام البنین ہو, سب سے سنیے عباس دنیا کا ایسا ماہر جرنیل جس نے 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 کے لشکر سے لڑایا اور فجر سے لے کے غروب آفتاب کا وقت قریب آ گیا. 72 سپاہیوں کی حیثیت کیا ہے 30,000 کے سامنے, اور وہ بھی اس طرح سے کہ خود عباس پر پابندی ہے کہ عباس تلوار نہیں چلا سکتے. اگر عباس کو تلوار کی اجازت مل جاتی 9 محرم کی سہ پہر کو لشکر یزید نے پہلا حملہ تو کر دیا تھا. آقا حسین نے کہا عباس جاؤ اور پسارے ساس سے کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دے. مہلت لی کہ مہلت دی, یہ بات کا مرحلہ. عباس چلے, عباس کا کام تلوار چلانا, دشمن کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنا یہ عباس کا کام نہیں ہے. مگر دیکھیے یہ امتحان ہے, عباس تمہیں جا کے دشمن سے بات چیت کرنا ہوگی, ظاہری اعتبار سے درخواست کرنا ہوگی. عباس جیسا جاہو جلال والا آقا یہ کہے کہ جاؤ اور عمر سعد کی گردن کاٹ کے لے آؤ, یہ عباس کے لیے آسان ہے. اور پسر سعد سے جھک کے درخواست کرو, یہ ہے عباس کا امتحان. لیکن عباس چلے تو ساتھ میں حبیب ابن مظاہر اور برہنہ حمدانی کو بھی بھیج دیا. میرے مولا کے صحابی کہا تم بھی چلے جاؤ, جوان خون ہے کہیں جوش میں نہ آ جائے. بہرحال جس طرح میرا مولا عباس گیا, عمر ساتھ سے بات چیت کی واپس آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں تو برہر حمدانی حبیب ابن مظاہر سے کہتے, حبیب یاد ہے وہ رات جب مولا نے عباس کی والدہ سے شادی کی تھی اور ولیمے کا اہتمام کیا تھا؟ حبیب کہتے برہر کیا سوال کر لیا, وہ بھی کوئی بھول سکتا؟ اب تک مجھے یاد ہے کہ جیسے کل کی بات ہے. تو برہر نے کہا یہ بھی یاد ہے کہ مولا اس پوری تقریب میں بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ حبیب نے کہا وہ جملہ بھی اس طرح یاد ہے جیسے ابھی ابھی سنا, یہی تو کہتے تھے کہ یہ شادی میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے ایسا وارث و جانشین ملے جو کل کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. عباس نے دونوں بزرگوں کی بات سنی, ایک مرتبہ سمجھ گئے, جوش میں آ کے انگڑائی دی, رکابیں ٹوٹنے لگی, اور ایک مرتبہ کا اتشجع انی یا امی حبیب, چچا حبیب آپ مجھے جوش دلاتے ہیں, ارے آقا سے اجازت لے کے آئیے کل شام سے پہلے دارالامانہ پر آقا حسین کا علم لہرا دوں. لیکن حسین نے کہیں آواز سن لی, عباس عباس یہ کربلا کا جہاد ہے, یہاں ہمیں صبر سے یہ جنگ جیتنا. اور عاشور کی صبح آ گئی. اب ایک جملہ میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا, اپنے استاد ہی سے سنا. شب عاشور میں تین راتوں سے شب عاشور کے مختلف مناظر پیش کر رہا ہوں. شب عاشور کا ایک منظر یہ بھی جو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, لیکن مرحوم خطیب آل محمد مولانا زیدی صاحب قبلہ اکثر پڑھتے. رات اختتام پہ پہنچ رہی, حسین نے اسعد کو دیکھا, حسین نے سیدانیوں کے خیمے کو دیکھا, قاسم چچا کے پاس آئے, وہ ساری باتیں وہ تو ہے مقاتل. ایک بار عباس اپنے خیمے میں ہے, تلوار سیکل کر رہے ہیں, رات اختتام پر دیکھا کہ زینب کبرا میرے خیمے میں آئی. بس جیسے ہی شہزادی کو آتا دیکھا, عباس گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑا, شہزادی آپ نے زحمت کیا, میں آپ تو غلام ہوں, مجھے بلوا لیا ہوتا. زینب نے کہا عباس تم میرے بھائی ہو, بہن بھائی کے پاس آئیے, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ عباس نے ہاتھ جوڑے, شہزادی آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساری بیوی اپنے خیموں سے نکل کے میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ آپ مشکل کشا کی بیٹی, ہم صرف ایک بات کہنے آئے, کل کے جہاد میں ہمیں اور کوئی فکر نہیں, وہ ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ہماری چادریں اور ہمارا حجاب محفوظ رہے گا. عباس نہ میں نے ان سے ہاں کہا نہ میں نے ان سے نہ کہا, میں نے انہیں انتظار کے لیے روکا ہے, تم سے پوچھنے آئی, بتاؤ میں انہیں کیا جواب دوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے کہا جب تک آپ کا غلام عباس زندہ, کسی بی بی کی چادر پہ کسی ظالم کا ہاتھ نہیں آ سکتا. اور اتنا یقین تھا زینب کو اپنے عباس کی شجاعت پر کہ ایک بار پلٹ کے گئی سینے خیمہ میں, کہا بی بیوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادر سلامت ہے, کل تمہارا پردہ سلامت ہے, لیکن عزادارو عزادارو شب عاشور کے اختتام پہ زینب نے وعدہ کیا اور عصر عاشور پر زینب نے یہ وعدہ واپس لے لیا. کب وعدہ واپس لیا؟ عصر عاشور کے اختتام پر. کیسے؟ عاشور کا دن آ گیا, جہاد کربلا شروع ہوا, ایک ایک کر کے جوانوں نے بنی ہاشم مارے جانے لگے. ہر جوان کے جانے سے پہلے عباس طرف کے آتے, آقا پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین کہتے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. یہاں تک کہ آن محمد کے لاشے آ گئے, یہاں تک کہ قاسم کا لاشا آ گیا, یہاں تک کہ اکبر کا لاشا آ گیا. عباس طرف کے آتے ہیں, آقا جو گود کے پالے ہوئے ہیں, جو میرے شاگرد ہیں, ان کے لاشے نہیں اٹھائے جا رہے, پہلے مجھے جانے دیجئے. جواب وہی مل رہا ہے, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے جانے دوں؟ لیکن عاشور کی سے پہر آئی اور وہ وقت آ گیا کہ اب جو عباس نے جانے کی اجازت مانگی اور آقا نے جواب وہی دیا, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. تڑپ کے عباس کہتے لیکن آقا وہ لشکر رہا کہاں؟ میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے, آقا مجھے جانے دیجئے. اور حسین نے کہا نہیں عباس, تم میرے بابا کی نشانی ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. پریشانی کے عالم میں عباس خیمے میں آئے کہ ایک بار ننی سکینہ چچا کو ڈھونڈتی بھی آ گئی, اور ایک بار چچا کا دامن تھاما, چچا یہ سارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا تم مشکل کشا کی پوتی ہو, کیا کہیں سے پانی نہیں دلوا سکتی؟ دیکھو ہمارے ہونٹ نیلے پڑ چکے ہیں, ہماری زبانیں سوکھ چکی ہے, چچا میں نے اسے وعدہ کر لیا لیکن تیرے بھروسے پہ وعدہ کیا ہے، پانی لے کے آ۔ بس ایک بار عباس جھکے، سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ تیرا چچا پانی لانے کے لیے تیار ہے، آقا اجازت نہیں دیتے، آقا سے اجازت دلوا دے۔ اور سکینہ نے کہا چچا اتنی سی بات، بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے، چلے میرے ساتھ میں آپ کو اجازت دلواتی ہوں۔ اور ادھر حسین نے خیمے میں یہ منظر دیکھا، عباس سکینہ کو لے کے آ رہے، دور ہی سے یہ منظر دیکھا سمجھ گئے، عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لایا جا رہا ہے، اب میں کچھ نہیں کہتا، لیکن سکینہ بیٹی آج چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، بعد میں یہ چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگ رہے ہوں گے، جب بدن پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے۔ اور عباس سے اس اجازت کے کب سے منتظر تھے، حسین نے کہا اب اجازت ہے۔ عباس تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلنا چاہتے، حسین نے روک دیا، عباس کہاں جا رہے، آقا آپ نے تو اجازت دے دی، کہا کہ میں نے اجازت دی ہے، لیکن جاؤ پہلے زینب سے بھی اجازت لے کے آؤ۔ عزادارو ذرا سوچئے اس بوڑھی بہن کے بارے میں، جس کا جوان کڑیل بھائی آتا ہے، جسے بیٹے کی طرح زینب نے پالا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے شہزادی اب عباس کو بھی مقتل جانے دیجئے۔ زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا، اگر اکبر شبیہ رسول خدا ہے تو عباس شبیہ علی ابن ابی طالب ہے۔ زینب نے دیکھا کہ عباس جب مجھے میرا بابا یاد آتا تھا میں تمہارا چہرہ دیکھ لیا کرتی تھی، زینب عباس کی زیارت کیسے کرے، لیکن جاؤ نانا کے دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ البتہ جاتے جاتے جملہ سنتے جاؤ، میں ایک دن بابا کے پاس بیٹھی ہوں، بابا کی نگاہ میرے شانوں پر پڑی، میرا بابا رونے لگا، میں نے گھبرا کے کہا بابا آپ مجھے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں، بیٹیوں کو دیکھ کے تو باپ حوصلہ بڑھتا ہے، مجھے دیکھ کے کیوں رو رہے۔ کہا زینب اسی شہر کوفہ میں جہاں آج شہزادی بن کے بیٹھی ہے، ایک دن قیدی بن کے لائی جائے گی، انہی بازوے میں رسی ہوگی، وعدہ کر کے بد دعا نہ کرے گی۔ میں نے بابا سے وعدہ بھی کر لیا، مجھے بابا پہ یقین کامل بھی تھا، لیکن دل میں خیال آیا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے، ارے میں تو 18 میں تو 12 بہنوں کی، میں تو 12 بھائیوں کی بہن، اور عباس جیسا جری میرا بھائی، لیکن عباس آج جب تم اجازت لے رہے، اب زینب کو پتا چل گیا، وہ وقت آ گیا جس کے لیے میرے بابا نے کہا، عباس تم جا رہے، اب گویا میری چادر بھی جا رہی، میرے بازوؤں میں رسیاں بھی بندھیں گی، لیکن جاؤ نانا کے دین کے لیے خدا حافظ۔ اور عباس چلے، عباس چلے علم لے کے چلے، تھوڑی دیر میں شبی علامت علم برآمد ہوگی، عباس علم لے کے چلے، اور جیسے ہی علم لے کے چلے سکینہ نے آواز دی، پیاسے بچوں پانی کا کوزہ لے کے آؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، اور آج تک میرے چچا نے اپنے کسی وعدے کے خلاف ورزی نہ کی۔ اب بچے کوزہ لے کے خیمے کے باہر آ گئے، تھوڑی دیر بعد عباس نظر آنا بند ہو گئے، عباس لشکر آدھا میں ایک طرح سے غرق ہو گئے، لیکن علم نظر آ رہا ہے، اب بچے عباس کو علم کی مدد سے پہچان رہے، علم چل رہا ہے، یہاں تک کہ بچوں نے دیکھا یہ علم فرات کے کنارے پہنچا، یہ وہ وقت تھا کہ میرا آقا پانی کی مشک پانی سے بھر رہا ہے، پھر بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، ایک بار سکینہ نے کہا تیار ہو جاؤ، دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ عزاداروں مگر ایک بار بچوں کی نگاہ پڑی، علم ذرا سا ڈگمگایا، ایسا لگا سیدھی طرف گرنے والا ہے، ارے بچے نہ سمجھ سکے کیا ہوا، مگر علم سنبھل گیا اور پھر مزید آگے بڑھا، بچوں کا حوصلہ اور بڑھا، پھر دیکھا علم ڈگمگایا، ایسا لگا الٹی طرف گرا، مگر ایک بار پھر علم سنبھل گیا، یہ وہ وقت ہے میرے آقا نے کٹے ہوئے بازوے سے علم کو سینے سے چمٹایا، علم اور آگے بڑھا، بہت قریب آیا، بچوں نے کوزے سنبھالے، مگر ایک بار دیکھا ابھی علم جو ڈگمگایا تو سنبھل نہ سکا، ایک بار زمین کربلا پہ علم گرا، اور ایک بار عباس کی آواز آئی، آقا علیک من السلام، میرا آخری سلام لیجئے۔ حسین نے کمر کو تھاما، عباس الان انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا آقا چلا، ایک بار عباس کے قریب پہنچا، زمین کربلا پہ میرا آقا بیٹھا، عباس کے سر اپنی گود میں لیا، عباس کوئی خواہش کوئی وصیت، عباس نے کہا آقا بس میری دو وصیتیں ہیں، سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں گا، پانی نہ لا سکا تو میرے لاشے کو اٹھا کے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اصل میں عباس دیکھ رہا ہے صبح سے میرا آقا کتنا تھک چکا ہے، لاشے کی زحمت نہیں دینا چاہتے. اور دوسری وصیت، جب دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کی ہے، دنیا سے جاتے جاتے آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، اگر میرے بازو سلامت ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، ذرا میری دوسری آنکھ سے خون پوچھ دیجئے. حسین نے ابا کے دامن سے خون پوچھا، عباس نے آنکھ کھولی، آقا کو دیکھا آخری منظر، عباس دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر سکینہ نے کوزہ زمین پہ پھینک دیا، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے واپس آ جا. اور حسین علم لے کے چلے، میرے مرحوم استاد کا جملہ، سینے خیمہ میں آئے، آواز دی زینب علم سنبھالو اور اب مجھے خدا حافظ کہو، اب میں جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا ذرا ٹھہرنا، میں ابھی آتی ہوں. علم لے کے زینب چلی، عباس کا علم زینب کے ہاتھ میں، سینے خیمہ میں آئی، چاروں طرف دیکھا، آواز دی، اے کلثوم و رقیہ، اے لیلا اور رباب، اے کبرا سکینہ ذرا یہاں تو آنا. ساری بی بی آ گئی، شہزادی کیوں بلایا ہے؟ کہا میں نے کل رات تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہارا پردہ سلامت ہے، علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لیتی ہے. ارے جس کے سہارے میں نے وعدہ کیا، میرا عباس نہ رہا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا. ذرا کھڑے ہوئیے، یہ عباس کا علام. ام البنین کو پرسا دیجیے، سکینہ کو پرسا دی.
کیا بات، کیا بات.